تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو،
ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو،
تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو،
گمان تجھے کب حسین دیکھتے ہیں، نہ کر گمان تجھے کب حسین دیکھتے ہیں، قدم سنبھال کے رکھ سب حسین دیکھتے ہیں، قدم سنبھال کے رکھ سب حسین دیکھتے ہیں، نہ ہو یہ حشر میں کہنا نہ ہم کو پڑ جائے، نہ ہو یہ حشر میں کہنا نہ ہم کو پڑ جائے، کہیں چھپا ہمیں یا رب حسین دیکھتے ہیں، کہیں چھپا ہمیں یا رب حسین دیکھتے ہیں، مراد پاتا ہے راہب اگر تو ہر منزل، مراد پاتا ہے راہب اگر تو ہر منزل، بسد نگاہ کرم جب حسین دیکھتے ہیں، بسد نگاہ کرم جب حسین دیکھتے ہیں، ہے کچھ حسین کے ہاتھوں پا فوج دیکھتی ہے، ہے کچھ حسین کے ہاتھوں پا فوج دیکھتی ہے، پسر کے سوکھے ہوئے لب حسین دیکھتے ہیں، پسر کے سوکھے ہوئے لب حسین دیکھتے ہیں، ملی ہے داد تو پرویز بس تجھے تب تب، ملی ہے داد تو پرویز بس تجھے تب تب، تیرے کلام کو جب جب حسین دیکھتے ہیں، تیرے کلام کو جب جب حسین دیکھتے ہیں،
بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، علی جاوید زیدی صاحب، وقار حیدر زیدی اور برادر نیاز حسین رضوی، تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد.
نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات.
آج جس شہید کے ذکر سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، دو شہیدوں کے ذکر سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذکر صرف ناسخ التواریخ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اور جو کتابیں ان میں نہیں ہیں، جو مقاتل کی کتابیں ان میں نہیں ہیں، لیکن ناسخ التواریخ میں ہے تو مطلب یہ کہ کچھ ہوگی، بات تو ہے، تو رہ نہ جائے اس لیے ان کا بھی ذکر ہم کر رہے ہیں، تاکہ ذکر رہ نہ جائے ان کا، لہذا ان کا بھی کر. لیکن یہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ صرف ناسخ التواریخ میں، اور باقی کتابوں کے جو ہم نام لیتے چلے آ رہے ہیں ان میں ان کا نام، ان کا ذکر نہیں ہے، صرف ناسخ التواریخ میں. بہرحال ناسخ التواریخ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ذکر ہے، تو اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ذکر نہ رہ جائے ان کا، ان کا بھی ذکر شامل ہے. تو اور یہ ہے بھی بہت عجیب واقعہ جو کم لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن ذکر کرنا ضروری ہے. جناب محمد ابن کثیر، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. محمد ابن کثیر اور ان کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے ناسخ التواریخ میں، پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. جب یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے تو یہ اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ بھائی کچھ تو ہے، جو اتنا بڑا واقعہ درج کر دیا گیا ناسخ التواریخ میں ان کا. محمد ابن کثیر یہ وہ شخصیت ہیں جن کے گھر میں توعہ سے پہلے پناہ لی تھی. توعہ کا ذکر سنتے ہیں نا آپ، جس گھر میں جناب مسلم بن عقیل نے پناہ لی تھی، اس سے پہلے یعنی نماز کے بعد، مغربین کی نماز کے بعد جب نکلے، مغرب کی نماز میں 20 آدمی تھے آپ کے ساتھ، اور جب مغرب کی نماز ختم کی تو ایک بھی نہیں تھا. تو اس وقت جب یہ جا رہے تھے، گھروں کے دروازے بند ہو رہے تھے، تو سعید ابن اخنف، ایک ہیں چاہنے والے امام حسین کے. اچھا دیکھیں، چاہنے والوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس دو انتہاؤں پہ نہیں تھے کہ ایک یا تو اس طرف تھا یا بالکل اس طرف، نہیں، کچھ درمیانے بھی ہوتے ہیں نا، چاہتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، قسم کے ہوتے ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے. جیسے ہم ایمان کی درجہ بندی کرتے ہیں نا کہ 7 درجے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 8واں درجہ جناب مقداد کا، پھر 9واں درجہ جناب ابو ذر غفاری، اور 10واں درجہ جناب سلمان فارسی. درجہ بندی ہے نا، بالکل ایک دم انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے نا انسان کو، کہ یا بالکل اس سر پہ چلا گیا یا بالکل اس سر پہ چلا گیا، یا ہے یا نہیں، بیچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کب شفاعت ہو جائے، کس کو سب معافی مل جائے، ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں. ہاں، جس نے دغا کی اس کا تو بالکل فتویٰ ہے نا صاحب، جس نے بے وفائی کی، دغا کی، وہ تو اپنے. بیچ کے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں، ان کا کچھ نہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، معلومات نہیں. تو انہیں میں ایک شخص ہے سعید ابن اخنف، سادہ سا کوفے کا آدمی، لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت، محبت اہل بیت رکھتا. اس نے اپنے گھر سے جناب مسلم کو جب تنہا جاتے دیکھا، تو پھر اس نے دروازہ کھولا اور کہا پکار کے کہ مسلم آپ کہاں اس وقت، یہ پورا شبھ زمانہ شروع ہو گیا، آپ چلے رہے ہیں. کہا کہ میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پناہ دینے والا ہی نہیں، سب نے اپنے دروازے بند کیے. تو سعید ابن اخنف جانتا تھا محمد ابن کثیر کو، محمد ابن کثیر کوفے کے تھے، اور یہ شدید قسم کے حامیوں میں تھے جناب سید الشہدا کے. سعید ابن اخنف نے کہا میں، آپ میرے پیچھے آئیے، میں آپ کو گھر میں لے آتا ہوں، وہ ضرور آپ کو پناہ دے گا. تو یہ جو واقعہ ناسخ التواریخ میں، یہ واقعہ تھا. سعید ابن اخنف جو تھے وہ ان کو اپنے ساتھ پیچھے پیچھے لائے چپکے سے، اور انہیں محمد ابن کثیر کے گھر میں ان کو پہنچا دیا. محمد ابن کثیر اور ان کا بیٹا، انہیں نے پناہ بھی دی اور اطمینان کا، آپ اطمینان بھی دیا، ان کو اس طرح سے چھپایا کہ مخبری تو ہوتی تھی، فوراً مخبری ہوئی، ظاہر ہے ایک ایک حرکت میں چھوٹا سا تو شہر نظر لگی ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے ہوئے خفیہ کے لوگ، انہیں بتا دیا کہ میں محمد ابن کثیر کے گھر پہ پہنچایا سعید ابن اخنف نے. انہیں نے چھاپا مارا، ابن زیاد نے دستے کو بھیجا، چھاپا مارا، کوئی بھی نہیں ملا. وہ چھپایا ایسی جگہ تھا کہ ان کو نہیں مل سکے محمد جناب مسلم بن عقیل. تو گرفتار کر کے لے گئے. اچھا گرفتار کر کے اس طرح لے گئے کہ چلو بھی ابن زیاد نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ. تو اس وقت ان کے پاس ہتھیار وغیرہ لگا ہوا تھا, لے گئے اپنے گھیرے میں. چلو ان کا چلو بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے. ابن زیاد کے دربار میں تلخ کلامی ہو گئی ان کی. اچھا جیسے ہی یہ گرفتار ہوئے تو جب یہ چلے گئے تو پھر جناب مسلم وہاں سے نکل آئے کہ میں اس کو مشکل میں نہ ڈالوں. نکلنے کے بعد پھر وہ واقعہ ہے کہ توا کے گھر میں پہنچے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر کسی کو اعتراض بھی ہو جائے تو میں نے وضاحت کر دی کہ یہ سوائے ناسک و تواریخ کے اور کہیں بھی کسی جگہ نہیں, صرف ناسک و تواریخ میں موجود ہے اس کا. کیونکہ میں نے کئی حوالہ دیکھا تو پھر میں ناسک و تواریخ دیکھی کہ بھائی اس میں ہے کہ واقعی اس میں پورا واقعہ یہ نکل آئے جناب محمد ابن کثیر کا. اس کے بعد جب وہ نکلے تو پھر وہ تو جناب توا کا واقعہ اور پھر آپ کی شہادت کا واقعہ, وہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو جناب مسلم بن عقیل نے کچھ لوگوں سے کہا بھی کہ بھائی کچھ لوگ اکٹھا کرو, اس کو رہا کروائیں, یہ مرد مومن کو یہاں سے کسی طریقے سے نکلوائیں. لیکن کہاں لوگ جمع ہونے والے تھے, اسے تو پورا کوفہ جو تھا وہ بکھر چکا تھا, ختم ہو چکا تھا, یعنی سازش کا شکار ہو چکا تھا. پھر کہاں لوگ نکلتے ہیں ایک بار جب ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے, اسپرٹ ختم ہو جائے, پھر نہیں لڑتے لڑاتے. تو اب یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں اس نے کہا کہ بھائی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے, تم نے تلاشی لے لی. تو شمر وہاں بیٹھا تھا. اس ملون نے کچھ بدتمیزی کی, زبان کے تو خراب تھے, ابن زیاد بھی خراب تھا, یہ بھی زبان کے خراب تھے. تو اس نے زبان بد زبانی کی تو پھر انہیں تلوار نکال کے اس پہ حملہ کر دیا. تو وہ تو بچ گیا, ایک دوسرا تھا وہ زخمی ہو گیا. جو زخمی ہوا تو پھر یہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے لوگ. ابن زیاد نے بھی حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو. تو یہ دونوں باپ بیٹے وہاں پہ محمد ابن ابی کثیر, محمد ابن کثیر اور ان کا بیٹا دربار ابن زیاد میں شہید کر دیے گئے. کیونکہ دوسری جگہوں پہ نام نہیں ہے, ناسک و تواریخ میں نام ہے, تو میں نے اس لیے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کا ذکر ہے شہیدوں کا دو رہ نہ جائے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب واقعہ لکھا تو ممکن ہے کوئی واقعہ ہوا ہو تو جبھی تو اس نے لکھا ہے, ورنہ ایسے کیسے لکھتا. لیکن بہرحال یہ ہم نے ایک باپ کو ان کے مکمل کر دیا تھا کہ ان کا نام نہ رہ جائے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اب جو آج کی شخصیت, یعنی جن کو ہم شخصیات کہہ رہے تو وہ ہیں جن کو امام زمانہ نے زیارت ناحیہ مقدسہ میں سلام بھیجا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. السلام علی عمرو ابن قرضہ انصاری. انصاری سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ کے ہیں. عمرو ابن قرضہ, اب یہ قرضہ کون ہے؟ قرضہ ابن ابی کعب, قاف رے زوئے, اور اگر ملا کے لکھے تو قرضتا و تائے تانیس, جس کو کہتے ہیں آخر میں تے لگی ہوتی ہے نا, لیکن اس کو ہم قرضہ کریں گے. کیا کریں گے؟ جیسے توبۃ النسو تائے تانیس ہے نا, اور اگر وہ تا نہیں پڑھیں الگ سے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ توبہ. وہی بات ہوگی. تو اس لیے یہ ذرا ظاہر ہے عربی کے قاعدے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے, تو اس لیے میں اس کی ذرا سی وضاحت کر دیتا ہوں. تو یہ قرضہ وہ والا قرضہ ہے, آخر میں تائے تانیس ہے, کیونکہ زیارت میں یہی ہے قرضۃ الانصاری. السلام علی عمرو ابن قرضۃ الانصاری. تو یہ تا یہاں پر آگے بن کے, تو عمرو ابن قرضہ. قرضہ کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرضہ, پہلے قرضہ کے بارے میں سن لیں کون ہے. قرضہ ابن ابی کعب جنگ احد سے لے کے اور جتنی بھی غزوات ہوئے سب میں انہیں سب میں شریک رہے. صرف شریک نہیں رہے, اتنے بڑے دلاور تھے کہ شہر رے, رے کی سلطنت جو تھی نا, جس کا عمر سعد کے باب میں ہمیشہ ذکر آتا ہے, یہ رے کو فتح کرنے والے تھے قرضہ ابن ابی کعب, عمرو کے والد صحابی رسول. انہی نے 23 ہجری میں اس کو فتح کیا تھا, رے کو, رے شہر کو فتح کیا تھا. تھوڑے دن وہاں پہ اس کی ولایت پہ رہے, پھر ان کو بلا لیا گیا. پھر یہ مولا کائنات مولا امیر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجیے, آپ ان کو کوفے کا بھی والی بنایا اور آذربائیجان, یعنی معذرت آذربائیجان نے فارس کا, فارس کی سلطنت جو الگ کہلاتی تھی آپ کے لیے خراسان کے ساتھ, اس فارس کا بھی انہیں, فارس یعنی شیراز وغیرہ یہ سب فارس میں آتے تھے, تو یہ فارس کا بھی ان کو والی بنایا تھا. فارس مختلف زبانوں میں بدلتی رہی ہے, کبھی اصفہان کو فارس کہا جاتا تھا, کبھی خراسان کے علاقے کو فارس کہا جاتا, کوئی تھا تو سارا فارس نا, کبھی شیراز کے. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جب میں شیراز وغیرہ کے کہہ رہا ہوں, کوئی نکال کے لیا نہیں جی, فارس تو فلاں زمانے میں اصفہان تھا, فلاں زمانے میں خوزستان تھا, اس لیے وضاحتیں دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں ایک بات کو. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب پڑھیں گے تاریخ میں تو فارس, اور کبھی کبھی پورے جو آج کا ایران ہے اس پورے کو فارس کہا جاتا, جیسے خلیج فارس ہے نا, پرشین گلف ہے نا, اسی مناسبت اس کا نام فارس. تو مختلف علاقوں میں, جیسے جب مختلف اسٹیٹس تھی تو فارس الگ تھی, خراسان الگ تھی, رے الگ تھی, سیستان الگ تھی, اس طرح سے الگ الگ تھی. پھر وہ جس کا جس پر قبضہ ہوتا تھا وہ شامل کر لیتا تھا, تو وہ بھی معلوم ہوا خراسان کا حصہ بن گیا یا فارس کا حصہ بن گیا, اس طرح سے ہوتا تھا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ اتنا ایک تو وسیع سبجیکٹ ہے نا تاریخ کے، اس میں ہر چیز میں اس کی الگ اپنی ایک تاریخ نکلتی چلی آتی، اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ ایسا مضمون ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا، کوئی علم تاریخ کے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ ہر علم کی اپنی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے نا، تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کا عمل دخل ہر جگہ ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک تاریخ ہوگی، کوئی بھی علم ہو، دنیا میں لاکھوں قسم کے علوم ہیں نا، ہر علم کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے نا، تو یہ تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ کہ آپ جہاں بھی جائیں گے جس میدان میں جائیں گے اس کی اپنی ایک تاریخ. اب میں نے یہ کیوں کہا کہ ایک لفظ میں نے آپ کو بتایا فارس، یہ ایک لفظ ہے فارس، اگر اس کی تاریخ تلاش کریں گے تو آپ کو میں نے معلوم ہے کہ ہزار صفحے کی کتاب لکھنی پڑ جائے گی یا پڑھنی پڑ جائیں گی، نہ معلوم کتنی کتابیں کہ فارس کیا چیز ہے، فارس کہاں سے آیا، کس پر تطبیق ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ فارس کے بھی والی رہے اور کوفے کے بھی ان کو مولا کائنات نے والی بنایا، اور مولا کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا. قرضہ ابن ابی کعب، امرو کے والد کی بات کر رہا ہوں، صحابی رسول کی، اور امام نے ہی ان پر نماز بھی پڑھائی تھی، ان کی نماز بھی امام نے پڑھائی تھی. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. امام نے ان کی نماز، تو ان کے بیٹے ہیں یہ امرو. اچھا، قرضہ کے دو بیٹے تھے. اب دیکھیے کربلا میں کیسا یہ نا، کربلا کیسی چیز. اب یہ واقعات میں نہیں کہتا کہ کبھی کسی نے نہیں پڑھے، پڑھے ہوں گے لیکن اتنے کم پڑھے جاتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو لوگ حیرت سے کہتے ہیں اچھا یہ تو کبھی سنا ہی نہیں. بھائی آپ نے نہیں سنا تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، اس میں کتابوں میں تو موجود ہے، تاریخوں میں موجود ہے، آپ کو نہیں بتایا جاتا تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں بتا رہا یا نہیں سنا تو میں کیا کروں، میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. قرضہ ابن ابی کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امرو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک کا نام تھا علی، علی ابن امرو، علی ابن قرضہ اور امرو ابن قرضہ. علی ابن قرضہ کس کے ساتھ تھا؟ عمر سعد کے ساتھ، اس کے لشکر میں تھا علی ابن قرضہ. اور امرو ابن قرضہ کدھر تھے؟ جناب سید الشہداء کے ساتھ تھے. یہ ادھر آ گئے، اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حق اور باطل والا معاملہ تھا، ایک یہی صحیح سمجھتا تھا، ایک دوسرا جو تھا وہ صحیح سمجھتا تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ امرو ابن قرضہ انصاری جو تھے یہ سمجھاتے رہے اپنے بھائی کو کہ تو کیا کر رہا ہے، کس کے خلاف لڑے گا، کہاں جائے گا، ہمارا باپ صحابی رسول رہا، ہمارا باپ علی کا صحابی رہا، ہم علی والے ہیں سارے، تیرا نام باپ نے اسی وجہ سے علی رکھا علی کی محبت میں. اب دیکھا آپ نے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو شہنشاہ وہ آریہ مہر جو تھا رضا شاہ پہلوی، کیا نام تھا، علی رضا شاہ، ایک باپ تھا غلام رضا شاہ، بیٹے کا نام بھی اس نے وہ رضا شاہ ثانی رکھا تھا، سبھی محمد رضا، غلام رضا، محمد رضا، علی رضا، ناموں کو کہاں لے کے جائیں گے آپ، کیا کریں گے نام، اور عمل میں کیا تھا وہ سب جانتے ہیں، رضا شاہ پہلوی کیا تھا، میں پوری سیریل بتا رہا ہوں آپ کو، رضا شاہ کبیر، محمد رضا، پھر غلام رضا، پھر علی رضا، یہ سارے ان کے گھروں کے نام، یہ اس گھر کے جتنے بھی شہزادے سب کے یہی نام ہوتے تھے، سب کے نام یہ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا انسان کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نام ہے، نام رکھنے میں کیا، جو بھی نام رکھ دو. تو اب یہ آپ کو یہاں کربلا میں مثال مل گئی کہ علی ابن قرضہ انصاری جو ہیں وہ عمر سعد کے لشکر میں ہیں، امرو ابن قرضہ قرضہ ابن ابی کعب انصاری وہ کس کے لشکر میں ہیں، جناب سید الشہداء کے. وہ پہلے ہی میں نے بند باندھ دیا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو میں ذمہ دار تھوڑی ہوں، بھائی ہے تو موجود ہے نا، اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں ساری کتابیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے، آپ جانتے ہیں جو حوالے دیتا ہوں کتابیں ہوتی ہیں تو حوالے دیتا ہوں، یا ان کتابوں میں جن کتابوں کا حوالہ ہے وہ حوالے دیتا ہوں، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ایسے میں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے. تو خیر جناب، جب یہ لڑائی ہوئی امرو ابن کعب انصاری نے حملہ کیا، لڑے خوب دلیری سے لڑے، ظاہر ہے کہ اس کے ان کے بیٹے تھے قرضہ انصاری کے بیٹے تھے امرو ابن قرضہ ابن ابی کعب انصاری، قرضہ انصاری کے بیٹے دلاور تھے، وہ آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوئے، شہید ہو گئے، انہیں تنے تنہا بھی جنگ کی تھی. جب یہ شہید ہو گئے تو پھر وہ علی ابن قرضہ نکلا اور غصے میں اس نے جناب سید الشہداء خیمے میں باہر کھڑے تھے نا، لڑائی تو باہر ہو رہی تھی، غصے میں کہا کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نمش، کہتا ہے کہ اب اس نے تو مخاطب تو سے کیا، میں آپ سے کہتا ہوں آپ میرے بھائی کے قاتل ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے ہمارے یاسر شہید ہوئے تھے صفین میں، تو لوگوں کو ایک دم وہ ہوئے کہ بے چینی ہوئی تھی کہ بھائی حضور کی حدیث ہے کہ اب مار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو فوراً آوازیں لگائی تھیں، بہکانا شروع کر دیا تھا نا کہ بھائی وہ تو علی قاتل ہیں، کیونکہ علی لے کر آئے جنگ میں، میدان جنگ میں تو علی لے کر آئے، لہذا ان کے اوپر قتل جاتا. یہاں بھی اس نے یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے یہی کام کیا، مولا کو خطاب کر کے کہتا ہے جناب سید الشہداء کو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھائی قتل ہوا ہے، آپ میرے بھائی کے قاتل ہیں. اور پھر ملعون جناب سید الشہداء نے اس کو جواب دیا کہ میں قاتل نہیں ہوں، تیرے بھائی کا قاتل یہ لشکر ہے، اور تیرا بھائی ہدایت کے راستے پر آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ تو بھی ہدایت کے راستے پر آ جائے, لیکن تو نہیں آیا. تو قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یا آپ کو قتل کروں گا یا میں قتل ہو جاؤں گا, اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا آپ سے. اب دیکھیں ایسے شدید لوگ تھے. بھائی امام حسین پر شہید ہو رہا ہے, باپ مولا کا صحابی ہے, حضور کا صحابی, مولا کا صحابی, اور دیکھیں کیسے کیسے ایک ہی گھر میں کیسے کیسے کریکٹر نظر آ گئے نا آپ کو. ایک ہی گھر میں علی نام ہے اس کا, لیکن اب کس کو دھمکی دے رہا ہے قتل کرنے کی؟ جناب سید الشہدا کو, قتل کو. اور جناب ہلال ابن نافع ساتھ ہی کھڑے تھے, وہ دیکھ رہے تھے اس کی حرکات کو کہ یہ ضرور حملہ کرے گا. اس نے حملہ کیا لیکن ہلال ابن نافع آگے بڑھے اور اس کو زخمی کیا, پھر اس کو اس کے سپاہی اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ کربلا میں ایک ہی طرح کے, ایک ہی گھر کے دو بھائی, ایک ہی با وفا مولا کے با وفا صحابی کے بیٹے, ایک جو تھا جناب سید الشہدا پہ قربان ہو رہا ہے, ایک جناب سید الشہدا کو قتل کرنے کی قسم کھا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ امروہ ابن کعب, کعب ابن, ایک اس کے بعد اور ہیں, ان کا بھی نام امروہ ہے, لیکن وہ ہیں امروہ ابن ابی بشر. امروہ ابن ابی بشر ازدی یمنی, یہ وہ یمنی جو قبیلہ بنی اس جس کا میں بتاتا چلا رہا ہوں, یہ اس میں سے ہیں. یہ بڑی ٹیکنک سے نکل کر آئے تھے, یہ بیعت کرنے والے تھے جناب مسلم کے, کیا کریں, راستہ نہیں نکلنے کا. تو یہ بھی وہی ترکیب استعمال کی کہ لشکر میں شامل ہو گئے, لشکر میں شامل ہوئے, اور لشکر میں شامل ہونے کے بعد سیدھے جب وہ کربلا پہنچا لشکر تو سیدھے ادھر آ گئے. تو کتنے لوگوں کا میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہاں سے عمر ساتھ کے لشکر میں آئے, یعنی جنہیں وعدہ پورا کرنا تھا ان کے پاس بہت سارے راستے تھے, اور انہوں نے اپنے وعدے, اپنے عہد و پیمان کو نبھایا. اور جن کو اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں ہوتا, نہیں کرنا ہوتا, آپ کچھ بھی کر لیجیے, وہ اپنا عہد و پیمان پورا, وہ کبھی بھی اپنا عہد و پیمان پورا نہیں کریں گے, انہیں عہد و پیمان پورے نہیں کرنا, لہٰذا وہ جو چاہیں گے کریں گے. تو لہٰذا یہ اس ترکیب سے یہاں پر آئے, اور زہر سے پہلے لڑنے والوں میں آخری شہید یہ تھے. زہر سے پہلے جو تن بتن لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, ان میں یہ آخری شہید یہ تھے جناب امروہ ابن ابی بشر, یہ وہ تھے. اس کے بعد ایک ہیں قاسم ابن حبیب ازدی, وہ بھی یمنی قبائل کے ہیں, قاسم ابن حبیب ازدی. یہ قاسم ابن حبیب ازدی کہاں سے ساتھ ہوئے کچھ نہیں معلوم, ان کا بس یہ لکھا ہے کیونکہ ان کا نام ہے زیارت میں, زیارت نہ یہ, زیارت نہ یہ ایک سند ہے نا, جس کا نام یعنی جس کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سلام بھیج دیں تو وہ کتنا مستند ہوگی نا وہ زیارت, یعنی ان کا نام مستند ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. تو جن شخصیتوں کا نام زیارت وارثہ میں آ جائے, چاہے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہوں یا کربلا سے باہر, روزانہ میں کربلا سے ریلیٹڈ ہے ان کا تعلق, ان کا تعلق ہے کربلا سے, وہ ریلیٹڈ ہے کربلا, واقعی کربلا سے, تو وہ مستند ترین ہے ہمارے لیے. وہ تو اسی میں قاسم ابن حبیب, ان کا لکھا ہوا ہے کہ ان کا زیادہ ذکر تاریخوں میں نہیں ہے, لیکن کیونکہ سلام ان پر بھیجا گیا زیارت نہائیہ میں, تو اس کا مطلب یہ بہت ہی اہم کوئی شخصیت ہیں, یہ بھی ازد کے ہیں, بنی ازد کے ہیں, اور ان کا نام ہے کہ یہ زہر سے پہلے لڑنے والوں میں جو شہید ہوئے ان میں, آخری میں ان کا نام یا آخری سے پہلے, بہرحال اس میں تو اختلاف کر سکتے ہیں پہلے شہید ہوئے یا بعد میں شہید ہوئے, لیکن یہ دفاع کرتے ہوئے یعنی جناب سید الشہدا کے سامنے جو لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان میں جناب قاسم ابن حبیب. اور بس ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کے جسم پر اتنے زخم تھے, اتنے زخم تھے کہ شمار کرنا مشکل تھا, یعنی اتنی بے جگری سے یہ لڑے تھے, تو اتنے زخم تھے کہ یعنی درجنوں کے حساب سے ان کے جسم پر زخم تھے جو انہیں نے کھائے, یعنی جناب سید الشہدا کا دفاع کرتے ہوئے جنہوں نے زخم کھائے, درجنوں کی تعداد میں انہوں نے زخم کھائے. اب آئیے ایک اور نام, یزید ابن حسین مشرقی حمدانی, بنی حمدان کی ایک شاخ ہے بنی مشرق, جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا, بنی مشرق کے ہیں یزید ابن حسین, حسین وہ سواد والا حسین, حسین ابن نمیر جس سے آتا ہے, یہ وہ حسین ہے. تو ان کا یہ بھی اتنے اہم آدمی ہیں کہ ان کا نام زیارت نہیہ میں السلام والا یزید ابن حسین حمدانی, بنی حمدان کے ہیں, اور مشرقی بھی ان کا نام ہے, مشرقی الحمدانی حمدان کے ہیں. یہ بڑی اہم شخصیت ہے, یہ بھی علماء میں سے ہیں, فقیہ, فقیہ اور عالم, یہ کوفے کے فقیہ بھی ہیں عالم بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں. یہ جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جناب سید الشہدا کے ساتھ صرف ایک حبیب ابن مظاہر نہیں, نہ معلوم کتنے تھے جو فقہا میں سے تھے, بڑے بڑے فقہا تھے. جب یہ جیسے حالات بدلنا شروع ہوئے کوفے کے, تو اس سے پہلے کہ وہ ناکہ بندی کرتا یہ وہاں سے نکلا ہے, کیونکہ نہیں بے چینی تھی کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, کوفی والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, جناب مسلم پہ سخت وقت آ گیا, یہ اسی وقت وہاں سے نکلا ہے اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور جناب سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیونکہ اشراف کوفہ میں سے تھے, بڑے لوگوں میں تھے اشراف کے, یعنی کوفے کے بڑے لوگوں میں سے تھے, تو انہیں نے بہت ساری ذمہ داریاں کربلا میں ادا کی. ایک یہ جناب سید الشہداء سے اجازت لی کہ میں جا کے بات کروں اس سے, جب پانی بند ہوا نا سات محرم کو تو ان کی بے چینی بڑی تھی, تو بھی انہیں اجازت دی جناب سید الشہداء نے کہ ٹھیک ہے جائیں بات کریں. تو ان کو جانتے تھے سب, ایک دوسرے کو تو جانتے تو تھے نا, تو بڑے لوگ تھے, بڑے آدمی تھے. یہ سیدھے عمر سعد کے خیمے میں چلے گئے, ظاہر بالآخر لشکر کا امیر تو تھا نا, وہ چلے گئے, اس نے دیکھا کہ بھائی سلام کریں گے, سلام نہیں کیا, بیٹھ گئے اس کے سامنے جا کے. تو اس نے کہا تو نے مجھے سلام نہیں کیا, کیا میں مسلمان نہیں ہوں, کم از کم مسلمان تو سمجھ, مجھے مسلمان سمجھ کے سلام تو کر. تو اس نے کہا نہیں, تو میں تجھے مسلمان نہیں جانتا, سامنے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے مسلمان نہیں جانتا, کیونکہ اگر تو مسلمان ہوتا تو کبھی بھی عترت رسول خدا کے خلاف لشکر کشی نہ کرتا, کبھی بھی لشکر عترت رسول خدا کے خلاف, تجھے معلوم نہیں کہ کس کا بیٹا ہے اور تو نے ان پر پانی بند کیا ہے, پھر تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. یہ حیوان, وہ حیوانوں کے نام لیے میں ممبر سے نہیں لینا چاہتا کہ فلاں 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 فلاں, یہ سارے حیوان اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور ذریت رسول, رسول کا بیٹا حسین اور اس کے بچے, وہ پیاس سے بیتاب ہو رہے ہیں, پیاسے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مسلمان ہوں, تجھے شرم نہیں آ رہی کہ تو کس کے خلاف شمشیر کھینچ کر کھڑا ہوا ہے, کبھی تو نے سوچا؟ تو سر جھکا کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں, ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے, مجبور ہوں, مجبوری میں یہ کرنے, میرا دل تو نہیں مانتا یہ کام کرنے کو, میرا دل نہیں چاہتا. کہ جب تیرا دل نہیں چاہتا تو میرا بھی دل نہیں چاہتا, میں حسین کی طرف چلا گیا نا, تو بھی آ جا حسین کی طرف. کہا کہ نہیں, رے کی سلطنت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ جو مکالمہ ہے وہ یہاں پر ہے, اس کا یہ مکالمہ یہاں پر. ایک تو اس نے اشعار کہے نا, ایک یہ جناب یزید ابن حسین حمدانی کے ساتھ اس کا مکالمہ تاریخ میں محفوظ ہے, پورا لفظ بلفظ محفوظ ہے اس کا مکالمہ. کہتا ہے نہیں, رے کی سلطنت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور رے کی سلطنت مجھے اسی صورت میں ملے گی جب میں اس مارکے کو نپٹاؤں گا. میرا دل نہیں چاہتا, اب دل کیا نہیں چاہتا, حسین کو قتل کرنا ہے, دل کیا نہیں چاہتا, لیکن بات بنا رہا ہے, بہانہ سازی کر رہا ہے, ہیلا سازی کر رہا ہے, میرا دل نہیں چاہتا, لیکن رے کی سلطنت میرے لیے بڑی اہم ہے, مجھے رے کی سلطنت حاصل کرنی ہے. تو پھر یہ اٹھ گئے, سمجھ گئے کہ کہتا ہے کہ دنیا نے تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت سب تیرے ہاتھ سے گئی. جناب سید الشہداء نے تو کہا تھا نا, خسرت دنیا والا آخرت, جس کام کے لیے تو یہ کر رہا ہے تجھے وہ بھی ملنے والا نہیں ہے. لیکن جو بھی عاقل انسان تھا وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد کیا ملے گا اس کو. کہا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بھی تجھے ملنے والا نہیں ہے, لیکن خیر اب تو نے یہ فیصلہ کر لیا تو کر لیا. آئے جناب سید الشہداء کی خدمت آنے کے بعد بتایا کہ رے کی سلطنت اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا, فرزند رسول وہ باز آنے والا نہیں ہے, وہ یہ کام کرے گا. اس نے طے کر لیا ہے کہ یا تو آپ سے بیعت لی جائے یا آپ کو قتل کیا جائے. جناب سید الشہداء نے تو حجت تمام کر دی, کہا کہ مجھے معلوم ہے, لیکن میں قیامت کے دن کے لیے کوئی بات رکھنا نہیں چاہتا. اس لیے جس نے بھی جناب سید الشہداء سے کہا مذاکرات کے لیے, بات چیت کرنے, مولانا نے بھیجا کہ جاؤ جاؤ بات کر کے آؤ. تو علماء تھے نا ادھر, اکثریت جو ہے جناب سید الشہداء کے ساتھ کس کی آئی ہے؟ علماء کی ہے. ایک جناب حبیب ابن مظاہر کا نام تو اپنی جگہ پر ہے نا, فقیہ کوفہ کی حیثیت سے وہ اپنی جگہ پر نام, لیکن میجورٹی کس کی ہے؟ علماء کی. تاکہ قیامت تک کے لیے بتا رہے کہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت بھی ایسے ہی مسئلہ تھا کہ جو علماء حق تھے وہ چاہے مٹھی بھر ہوں, حبیب ابن مظاہر کی صورت میں ہوں, یزید ابن حسین کی صورت میں ہوں, حنزلہ وہ جو کوفے کے ایک اور میں نے عالم کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے, وہ جناب حنزلہ کی صورت میں ہوں, یہ فقہا ہمیشہ جو حق پر, اس وقت بھی علماء سو تھے, علماء حق چاہے مٹھی بھر تھے, لیکن تاریخ میں انہیں باب رقم کر دیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے ملہ اپنا ضمیر بیچ دیں, لیکن جو حق کو جانتے ہیں وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکا سکتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ذرا سا بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے, کم تو ہیں آپ لیکن پھر بھی آئیے. یہ جو میں بات فقہ کی کر رہا ہوں یہ آج کے زمانے کے حساب سے کر رہا ہوں. آج کیا مسئلہ ہے؟ ایک معیار ہمیشہ بتایا جاتا ہے آپ کو ہمیشہ, اور معیار بھی یہی ہے کہ بھئی یہ دیکھ لیں کہ یزید کے ساتھ کون ہے. بھئی یزید کے ساتھ کون ہے؟ قاضی شریح اور 400 سے لے کر 700 مفتیان دین ہیں. کتنے؟ 700. وہ آج جب آپ کے خلاف بات کی جاتی ہے تو کچھ احمق یہی حوالہ دے رہے ہیں کہ 300 مولویوں نے کہا ہے, 350 مولویوں نے فتویٰ دیا ہے, اور 350,000 مولوی فتویٰ دے دیں, حق حق رہے گا باطل باطل رہے گا.
یعنی کچھ بھی فتویٰ لے لو کہیں سے لے لو. اور سب سے بڑی ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری تاریخ میں جس جس نے ایسا کیا ان سب کا نام و نشان مٹا نہیں. میں خود کہہ رہا ہوں نہیں مٹا نام, قبروں کے نشان نہیں ہے مگر نام نہیں مٹا, ان کا بھی نام باقی ہے مگر کس طرح سے باقی ہے, لعنت کے لیے باقی ہے. یعنی اتنی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب جب کوئی فرزند رسول سے ٹکرایا ہے, چاہے حسین سے ٹکرائے چاہے حسینیت سے ٹکرائے, آج حسینیت ہے نا جسے ٹکرا رہے ہیں, حسین سے ٹکرایا جب بھی لعنت کا نشان بن گیا اس کا نام, حسینیت سے ٹکرایا جب بھی. صدام کا حشر کیا ہوا, قذافی جو قاتل آیت اللہ امام موسیٰ صدر کا کیا حشر ہوا ابھی دیکھ لیں آپ, اور ابھی دیکھیے گا کہ آل سعود کا کیا حشر ہونے جا رہا ہے. ہمارے ہاتھوں نہیں اطمینان رکھیے, ہم وہ حشر کر ہی نہیں سکتے. اہل بیت کے چاہنے والے کبھی قبریں نہیں کھود سکتے, اہل بیت کے چاہنے والے کبھی ان کو لاشوں کو گھسیٹ نہیں سکتے, اہل بیت کے چاہنے والے کبھی ان کی لاشوں کو جلا نہیں سکتے, اہل بیت کے چاہنے والے ان کی خواتین کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ ہمیشہ ظالموں کے لیے ایک ظالم کو رکھتا ہے, اللہ ہمیشہ ظالموں کے لیے ظالم ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ دونوں کو جہنم میں بھیجنا ہے نا, لہذا ان پر ایسے مسلط کر. تو آپ اطمینان رکھیں, جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا یہ ظالم سے ظالم ٹکرائے گا. آپ اپنی انشاءاللہ اطمینان رکھیں, دعا کرتے رہیں کہ اللہ موت نہ دے جب تک آل سعود کا انجام نہ دیکھ لیں, اور انہی کے ہاتھوں سلام
حیدری,
اور یہ نہیں کیا تو ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں. اطمینان رکھیے, جو میں نے آپ سے بات کی, کیونکہ ہم تو کام نہیں کر سکتے نا, اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن پر مسلط ایسے ہوں گے کہ آپ دیکھے گا کہ یہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے, اور وہی ان کو زمانہ یاد آ جائے گا ان سب کو بنی امیہ کے ساتھ جو کہتے ہیں نا قبریں کھودی تھی اور ہڈیوں کو نکال کے جلایا تھا, کس نے, بنی عباس نے, بنی عباس کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا, ان سب کے لہٰذا کسی کے نام و نشانی باقی نہیں. تو یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا کہ کر کیا رہے ہو تم, اپنے بھیانک انجام کی تیاریاں کرو کہ سب جو حسینیت سے ٹکرائے گا اس کے, یہ ہم نہیں کر سکتے نہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے. یقیناً جس کے لیے حسین نے سب کچھ کیا ہے نا, یہ وہ اللہ کی ذات ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو آج جتنی بھی سازش ہو رہی ہیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جتنی بھی سازشیں کر لیں یاد رکھیں کہ حق جو ہے وہ حق ہوتا ہے, اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے. آج انہی علماء میں سے ایک ایک کا نام زندہ ہے, میں ایک ایک کا ذکر کر رہا ہوں نا. قاضی شرح کا نام زندہ ہے لعنت کے لیے, جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا. اس کے ساتھ جو 700 تھے یا 400 تھے, کسی کا نام معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم نا. تو وہ سینکڑوں جو تھے مٹ گئے, فنا ہو گئے, اور جو حسین کے ساتھ تھے جتنے بھی تھے فقہا جتنے علماء تھے, ان سب کا ایک ایک کا نام زندہ. یہ اللہ کا انعام ہے کہ رہتی دنیا تک تمہارا ذکر عزت کے ساتھ زندہ رہے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد, عزت کے ساتھ جن کے نام کو زندہ رکھا ہے وہ کون ہیں, وہ فقہا وہ علماء جو حسین کے ساتھ تھے. ابھی اس صدیوں میں دیکھ لیں, امام موسیٰ صدر کی قبر بھی نہیں معلوم کہاں ہے, جیسے شہید اول کا نہیں معلوم, جیسے شہید ثانی کا نہیں معلوم, شہید ثالث کی تو ہے, شہید اول شہید ثانی کی معلوم کیا ہے ہی نہیں, قبر ہی نہیں. ایک کی لاش کو جلا دیا, ایک کو سمندر میں غرق کر دیا, لیکن شہید اول بھی زندہ ہے, شہید ثانی بھی زندہ ہے. اسی طرح آیت اللہ امام موسیٰ صدر کہاں ہے قبر, کدھر قتل کیا, کیسے, کچھ نہیں معلوم, لیکن وہ زندہ ہیں عزت کے ساتھ. اور جس نے قتل کیا قذافی آپ نے دیکھ لیا, اسی کی قوم نے, ہم نے نہیں کیا, کس نے اس کا حشر کیا, اسی کی قوم نے اس کا کیا حشر کیا, دیکھا آپ نے بھیانک انجام. صدام کا حشر اس کی قوم نے کیا, ہم نے نہیں کیا, جو بھی حشر کیا ان کی قوم نے, کیا حشر کیا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا. ہم الحمدللہ خدا کا شکر ہے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد عزت کے ساتھ سرخرو ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, جس نے بھی جہاں جہاں نصرت کی ہے. اور میں ہر سال ایک ناصرہ کا بھی ذکر کرتا ہوں نا, نصرت کرنے والی کا بھی ذکر کرتا ہوں, مدد کرنے والی کا بھی ذکر کرتا ہوں. حسین نے اس کو بھی زندہ رکھا, حسین نے اس کو بھی مرنے نہیں دیا, یعنی جناب شیریں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ کیونکہ طبیعت بھی ایسی چل رہی ہے, لہٰذا بس اب مصائب پر آ جاتے ہیں, اور پھر جو کچھ چند نام رہ گئے وہ انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں پیش کر دیا. جناب شیریں کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے, نام ہی سے معلوم ہے نا کہ عجم ہیں, عرب تو ہیں نہیں, جناب شیریں عجم ہیں. وہ جناب شیریں آئی تھیں جناب شہر بانو کے ساتھ, جناب شہر بانو کی کنیز, جناب شہر بانو کے سے امامت چلی نا, یعنی آپ کے رحم مطہرہ سے جناب شہر بانو امام سجاد علیہ السلام کی والد گرامی. جناب شہر بانو کے بارے میں مختلف روایات ہیں نا, کچھ روایت کے مطابق آپ کا فوراً ہی انتقال ہو گیا تھا جب آپ یعنی ولادت ہوئی ہے جب آپ تشریف لائے ہیں چوتھے امام, تو اسی وقت آپ کہتے ہیں کچھ میں کہ نہیں واقع کربلا تک تھیں. واقع کربلا میں کہتے ہیں کہ زلجنا پہ سوار ہوئے ہیں, تمام تبرکہ تھے, پھر زلجنا جو تھا وہ نہر میں گر گیا, غائب ہو گیا. کچھ میں ہے کہ ان کا بھائی واقع کربلا کے بعد کسی محفوظ جگہ پہ تھی, جہاں بھی تھیں ان کا بھائی شہریار, شہزادہ شہریار ان کو ساتھ لے گیا تھا, وہ جو رے میں ان کا, اب تو وہ تہران ہو گیا سارا, لیکن اصل میں تو وہ رے ہے. رے کے مقام پہ جو آپ پہاڑی پہ قبر مبارک دیکھتے ہیں نا, تو ہم تو جاتے ہیں زیارت کے لیے. میں نے عرض کیا نا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ خامہ خامہ اعتراضات نکالتے ہیں, وہ بھائی کتنی روایتیں کہ جناب شہربانوں کے لیے دے دیں, کتنی روایتیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں نا کہ بھائی زیارت تو منسوب ہے نا بیوی کے نام سے, جب ماسو تو جاؤ بھائی زیارت کر کے آؤ, اللہ عالم بھی ثواب. ہماری نیت تو وہی ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں تو ثواب زیارت کا تو مل رہا ہے نا, زیارت کا ثواب. تو اس لیے کسی شخصیت ہستی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے انسان ہزار بار سوچا کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر صحیح ہے تو میں غلط ہوں, کتنا مجھے یعنی گناہ کا کام کر رہا ہوں, اگر صحیح نہیں بھی ہے تو منسوب ہے نا, منسوب امام کے نام سے, منسوب ہے کسی معصومہ کے نام سے, منسوب ہے کسی مقدس ہستی کے نام, تو بھائی اس میں مین میخ کیوں نکال رہے ہو, کیا معلوم کہ اصلی ہو. جو قرائن بتا رہے ہیں, صدیوں کے قرائن بتا رہے ہیں, یہ جناب شہربانو سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے رے میں تہران کے مقام میں, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, مطلب یہ کوئی آج کا تو نہیں, کسی نے آج تو نہیں بنا دیا کہ بھئی کوئی آج کی بات ہو, کسی نے جیسے ہوتا ہے بھائی جالی بنا کے رکھ دیا ایک چیز, ہم مختلف سڑک کا نام لینا چاہتا, وہ سڑکیں ہمارے سامنے بنی, سڑکوں پہ جاتے تھے, وہ ہوتے ہوتے دیکھا پہلے وہ وہاں پہ ہوا اور اس کے بعد ایک بڑا مزار بن گیا, ہم نے کہا بھائی یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ کیا ہو گیا ہمیں, کیا تو ہمارے سامنے سامنے بن گیا. تو وہ ایک باقاعدہ کمرشل پروگرام ہوتا ہے کہ کس جگہ مین روڈ کون سی چلنے والی روڈ ہے وہاں پہ سب, کہ یہ بھی سب ہوتا ہے نا دنیا میں, یہ سب ہوتا ہے, میں کوئی ایسی بات تو کر نہیں رہا کہ جو کبھی ہوا نہیں, سب جال بٹے بھی ہوتے ہیں. لیکن بھائی ایسے مقام پہ بیابان میں, اس وقت تو کچا راستہ تھا, میں تو آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 40 سال پہلے کچا راستہ تھا, وہ کچے راستوں پہ پہاڑوں پہ چڑھ کے جانا, تو کچھ تو ہے نا وہاں ان پہاڑوں کے, اب تو خیر پکی سڑکیں بن گئی, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو 40 سال پہلے ہو کے بالکل کچا نہیں, جانے جان جوکھوں کے میں ڈالنا ہوتا تھا وہاں, جناب شہربانوں کے روزے پر جانا, پہاڑ کے اوپر جانا ایک قیامت ہوتی تھی, تو جاتے تھے نا. تو صدیوں سے جب ایک زیارت گاہ ہے, مطلب آج کی تو نہیں ہے نا, تو جب صدیوں سے ہے تو کوئی روایت تو ہے ان لوگوں کے پاس. وہ بےچارے دیہات کے پہاڑوں کے لوگ, وہ کوئی کمرشل پروگرام تھوڑی کر رہے تھے, لیکن صدیوں سے, 1000 سال سے, 1200 سال سے جب ایک زیارت وہاں موجود ہے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی حقیقت, کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ جناب شہربانو سلام اللہ علیہ کے بارے میں 2-3 روایات جو میں نے آپ کو دی. اس لیے کبھی انسان ایسی ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرے. اللہ پر چھوڑ دینا, واللہ عالم بسوا, اللہ میرا جانتا ہے, میں اللہ پر, میں تو قربت اللہ زیارت کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہے صحیح تو ٹھیک ہے میری زیارت, نہیں ہے تو بہرحال زیارت کا ثواب تو ہے نا مجھے, میں کوئی شرک تھوڑی کرنے جا رہا ہوں وہاں پہ, خدا نہ کرے. لوگ اصلی مزاروں پہ جو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کیا کریں گے, اصلی مزار ہے لیکن وہاں تجارت کر رہے ہیں, وہاں کمرشل پروگرام چل رہے ہیں, تو پھر کیا کریں گے آپ, اصلی ہے کیا کہتے, تو وہاں کرنا جائز ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا کبھی لوگ اگر غلط کام کریں تو وہ لوگ غلط کر رہے ہیں نا, وہ صاحب مزار یا وہ جو روزہ, وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا, اس حقیقت کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ جناب شہر بانو کے ساتھ آئی تھی کنیز. ابھی جناب شیریں کا جو واقعہ ہے, اس سے, اس واقعے سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ, اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال, جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا, کیونکہ واقعہ اس بات پر دیر, اور یہ واقعہ بہرحال مقاتل میں جناب شیریں کا موجود ہے کہ جناب سید الشہدا نے ان کو آزاد کر دیا تھا. جناب شہربانو کے ساتھ بلایا کہ بھائی, ظاہر ان کے ساتھ کنیز میں آئے تھے کہ آپ آزاد ہیں, اور آزاد کرتے وقت جو آقا ہوتے تھے وہ باقاعدہ زندگی گزارنے کا سامان بھی فراہم کرتے تھے, کیونکہ جو غلامی اور کنیزی میں رہا اس کا تو آپ کو وسائل تو نہیں تھے, اس کو آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے وہ تو اور معاشرے پہ بوجھ بن جائے گا نا, تو طریقہ ہوتا تھا ایک, تو کوئی کاروبار کے لیے کچھ اس طرح سے کر کے دیا جاتا تھا تاکہ اپنے آزاد ہو گئے آپ جاؤ اپنی زندگی گزارو, تو تمہیں زندگی گزارنے کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں, تم جاؤ ایک خطے زمین بھی دیتے ہیں, تم آزاد. جناب شیری نے منع کر دیا کہ فرزند رسول, مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے, بچوں کی خدمت کروں گی, شہزادے شہزادیوں کی خدمت کروں گی, مجھے اپنے سے جدا نہ کریں. جناب سید الشہدا کہتے نہیں شیری, مسئلہ اسی میں کہ اب تمہیں آزاد کر دیا جائے, اب تم جاؤ. جناب شیری نے بہت منت سماجت کی, لیکن باہر امر امام کے آگے, حکم امام کے آگے شیری کیا. بھائی شیری نے کہا اچھا مولا, آپ کا حکم جیسا بھی, لیکن میری ایک شرط ہے, یہ یوں کہی کہ میں ایک بات مان لیجیے آپ پھر میں چلی جاؤں گی. کیا چاہتی ہے؟ میری ایک خواہش ہے کہ میں چلی جاتی ہوں آپ سے دور چلی جاتی ہوں, لیکن مجھ سے ایک وعدہ کیجیے کہ آپ میرے گھر مہمان بنیں گے. جناب سیدی شہدا نے کچھ سوچا اور سوچ کے فرماتے شیری تجھ سے وعدہ رہا حسین تیرا مہمان بنے گا. نہیں مولا ایک بات اور ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو مولا میں چاہتی ہوں کہ تمام اہل بیت کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, شہزادے شہزادیوں کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی, میری توقیر بڑھ جائے گی, سب کے ساتھ میرے مہمان بنے. پھر جناب سیدی شہدا نے چند لمحے سوچا اور کہا اچھا شیریں جا, تجھ سے وعدہ رہا کہ تمام اہل خانہ کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا, لیکن ایک وعدہ تو بھی کر کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیریں یہ نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بنے تو پہچان بھی نہ سکے. شیریں قدموں پہ اٹھ گئی, مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی نمک خوار, میں آپ کی کنیز, آپ میرے گھر مہمان بنے اور میں آپ کو پہچان بھی نہ سکوں؟ اچھا شیریں جا. اہل بیت میں پیغام پہنچ گیا کہ شیریں جا رہی ہے, آزاد کر دی گئی, جس کو جو خلعت دینا ہے, انعام دینا ہے, زاد راہ دینا ہے آ جائے. تو خواتین آ رہی تھیں, مل رہی تھیں, اور جو بھی آتا تھا زاد راہ لے کے, اور ساتھ میں ایک چادر ضرور آتی تھی. تو تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا, بہت چادریں ہو گئیں. تو حیرت سے کہتی ہے شیریں, مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی, یہ تو بہت چادریں ہو گئیں. جناب سیدی شہدا نے بڑی حسرت سے کہا شیریں لے جا, شاید کسی دن کام آ جائے. چلی گئی کوفے سے دور ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. بلندی پر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا, قلعہ شیری. اچھا بستی میں اس کی عزت بھی بہت ہے. عزت کیوں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ حسین کی کنیزی سے آئی ہے, یعنی آل رسول کی کنیز ہے. اور پھر یہ بتایا بھی ہے شیری نے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے فرزند رسول نے کہ میرا مہمان بنے گا اور تمام خاندان کے ساتھ, میرا اہل و عیال کے ساتھ میرا مہمان بنے گا. لہذا سب کو یہ یقین ہے کہ جب حسین کا وعدہ ہے, فرزند رسول کا وعدہ ہے, تو اس شیری کے صدقے سے, واسطے سے حسین فرزند رسول ہماری بستی میں مہمان بنے گا, اس لیے اس کی بڑی عزت. اب یہ بھی انتظار کر رہی ہے, دن مہینے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میرے مہمان نہیں آتے, میرے مہمان نہیں آتے. آخر ایک زمانہ آیا جب یہ خبر آنے جانے والے قافلوں سے ملی کہ حسین نے مدینہ ترک کر دیا, عراق کی طرف آ رہے ہیں, کوفے کی طرف. خوش ہو گئی, دوڑ گئی پوری بستی میں, دوڑ گئی ایک ایک گھر میں, بیویوں کو جا کے بتایا دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا حسین میرا مہمان بنے گا, آ رہا ہے عراق کی طرف آ رہا ہے اور یقیناً میرے گھر آئے گا, تیاریاں کرو. پوری بستی میں تیاریاں شروع ہو گئیں, فرزند رسول مہمان بنے گا ہمارا, ہماری بستی میں آئے گا. آپ جانتے ہیں جیسا مہمان ہو ویسی تیاریاں, میں تو تصور کر سکتا ہوں کہ کیسا سجایا جا رہا ہوگا پوری بستی کو, اور شیری کا کیا حال ہوگا, اپنے گھر کو کیسے سجا رہی ہو. ہوتا ہے نا, جتنا بڑا مہمان ہو اس کے لیے ویسی اہتمام کیا جاتا ہے. پھر شیری کو تو وقت بھی مل گیا, نیا رنگ و روغن, سارے جناب نئے مسندیں لگائی جا رہی ہیں, نئے تکیے, نئے متکے جس کو کہتے ہیں متکے, وہ سب بنائے جا رہے ہیں, بچھائے جا رہے ہیں, اور پھر طے کیا جا رہا ہے کہ یہ حجرہ کس کا, یہ میرے مولا حسین کا حجرہ, یہ میرے آقا عباس کا حجرہ, یہ علی اکبر کا حجرہ, یہ ثانیہ زہرا کا حجرہ, یہ میری شہزادی ام کلثوم کا حجرہ. میں تو منظر کشی کر رہا ہوں تصور میں کہ کس طرح سے لوگ کرتے ہیں, ایسی شیریں کر رہی ہوگی. لیکن پھر عجیب عجیب خبریں آنا شروع, خبریں تو آتی ہیں نا کیونکہ قافلے آتے جاتے, لیکن شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ امام کا وعدہ ہے, جب امام کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا, کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. دن بڑھتے گئے, شیریں کا اضطراب بڑھتا چلا گیا. پھر تو یہ حال ہوا کہ شیریں صبح ہوتی تھی نکل جاتی تھی اور کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی, ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی, اور شام کو حسرت و یاس کے عالم میں واپس آ جاتی تھی کہ میرے مہمان نہیں, میرا حسین نہیں. ایک رات ایسا ہی ہوا, جب سورج غروب ہوا واپس آئی قلعے میں, استراحت کے لیے اپنے حجرے میں گئی, قلعے کے دروازے بند ہو گئے. کچھ ہی دیر میں خادموں نے آ کے اٹھایا, آواز دی اس کو کہ حاکم کا قافلہ آیا ہے دروازے پہ, باغیوں کے سر شام لے کر جا رہے ہیں, رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ قیدی بھی ہیں, قیدیوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. یہ سن کے خود آ گئی, اٹھ کے دروازہ کھولا, منظر دیکھا تو حاکم کے سپاہی, اندھیرا ہے تاریکی, لیکن دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں نیزے, نیزوں پہ سر ہیں. ایک تو اندھیرا, رات کی تاریکی, پھر اس کو کچھ خیال بھی نہیں. اس نے ایک نظر ڈالی باغیوں کے سروں پہ, جو اس کو باغیوں کے بتایا گیا نا سروں پہ. دوسرا منظر دیکھا, دیکھا ایک جوان لا کر بیمار نظر آتا ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا, توق خاردار اس کے گلے پہ, ترس آ گیا اس جوان پہ شیریں کو. تیسرا منظر جو دیکھا, تڑپ اٹھی شیریں, ناقے ہیں, ناقوں پہ بیبیاں, سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہاتھ پسے پشت بندے ہیں. اچھا شیریں کے تڑپنے کی وجہ یہ تھی کہ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز اور شریف خاندان کی خواتین, کیونکہ اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے, اپنے منہ چھپا رہی ہیں ایک دوسرے سے. فوراً حکم دیا, کھول دو دروازے, حجرے کھول دو. یہ سب اندر داخل ہوئے قیدیوں کے ساتھ, سپاہی حجروں میں چلے گئے. اس نے دیکھا کہ قیدی وہیں قلعے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے صحن میں, سمجھ گئی کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. سپاہیوں کے پاس آئی, دیکھو میرا گھر ہے, اگر اجازت دو تو یہ قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھلوا دوں, کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لے جاؤ. آئی جلدی جلدی, ہاتھ کھلوائے کنیزوں سے ان کے, بیویوں بچوں کے ہاتھ کھلوائے, کہا دیکھو میں نے اجازت لے لی, اطمینان سے آؤ حجروں میں رہو, جتنی دیر میرے گھر میں اور جو خدمت ہو سکتی ہے میں کروں گی تمہاری, کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں پر, قیدیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, قیدیوں پر ظلم نہ کرنا, قیدیوں سے رحم سے پیش آنا, جو مجھ سے خدمت ہوگی میں تمہاری خدمت کروں گی, آ جاؤ. سب کو لے کر آئی, حجروں میں ٹھہر گئی. بیویاں, حکم دیا ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو جو خدمت وہ تو کر ہی رہی ہوں, بس میری ایک حاجت ہے, دعا کرو میری حاجت پوری ہو جائے. تو ثانیہ زہرا نے, اب میں نے نام لے ہی دیا, بہرحال اس بیوی نے جس کے چہرے پر بال ہیں اور سب سے نمایاں ہے بیویوں میں, اس نے کہا شیریں بتائے گی تیری حاجت کیا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا نا حجروں میں بٹھانے کے بعد کہ جو خدمت ہو سکتی ہے کروں گی, میرے مولا کا حکم ہے کہ قیدیوں پر کوئی ظلم نہ کرنا, اور دیکھو دعا کرو کہ میری ایک حاجتیں پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی حاجتیں دوسروں کے حق میں جلدی پوری ہوتی ہیں. اس پر اس بیوی نے پوچھا تھا اپنی حاجت بتائے گی, مناسب سمجھے گی, مناسب سمجھے تو اپنی حاجت بتائے گی. شیری کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں, میرا مولا حسین راستے میں ہے, میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں, دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر پہ آ جائیں. بس عزادارانے اس بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. ادھر شیریں واپس پلٹی, ان بیویوں نے ایک سوال اور کیا تھا اس سے کہ اگر شاید تیری بات مان لیں, مقتولین کے سر ہمیں دلوا دے رات بھر کے لیے. دوڑی دوڑی گئی, ان سے ایک ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ ممکن ہو, میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتے, رات بھر کے لیے سر دے دو, کل لے جاؤ ان سروں کو. فوراً غلام و کنیزوں کو نیزے اٹھاؤ جن پہ سر ہیں. یہ سر آ گئے بیویوں کے پاس, تو اس نے دیکھا حیرت سے کہ یہ بیویاں روتی نہیں ہیں, پہلو ضرور بدل رہے ہیں سب قیدی, روتے نہیں. سمجھ گئی کہ ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں. جب چلنے لگی تو پھر اسی بیوی نے کہا شیریں اتنی اجازت دیتی ہے کہ آہستہ آہستہ رو لیں اپنے مقتولین کو, تیرا گھر ہے. تڑپ کر کہتی ہے جی بھر کے رو, جی بھر کے ماتم. یہاں پر شیریں نے کہا تھا میرا گھر ہے, کوئی پابندی نہیں, لیکن ہاں ایسا ضرور کرنا جو میں نے کہا ہے کہ جب اپنے قیدیوں, اپنے مقتولین, اپنے وارثوں کا ماتم کرنا تو میری حاجت ہے, اس کی دعا ضرور کرنا پوری ہونے کی. کوئی جواب نہیں دیا. شیریں واپس پلٹی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماں جایا حسین. بس یہ نام سنا واپس ہوئے, وہ بیوی سب روئیں گے تجھے رونے کی اجازت نہیں, اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے تو تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو, یہ نام لے کے میں تجھے رونے دوں. وہ بیوی کہتی ہے شیریں منظور ہے قبول. ادھر شیریں واپس پلٹی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر پلٹ کر کہتی ہے شیری او بی بی یہ نام بھی نہ لے, اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام. وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول ہے. بس جو ہی شیری واپس پلٹی, اب جو کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا. اتنا سننا تھا, شیری واپس مڑی, دوڑ کر اس بی بی کے قدموں میں بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑ, او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا, آخر اپنا تعارف تو کرا, تو کون ہے, کہاں سے آئی ہے, تیرے ساتھ کیا سانحہ, تجھ پر کیا سانحہ گزر گیا, کیا بیت گئی تیرے ساتھ, یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام, تو کہاں سے آئی, تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. خاموش ہے بی بی. آخر شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں, بتا تو کون ہے. بس اب برداشت نہ ہوا ثانیہ زہرہ سے, جیسے اس نے بھائی کی قسم دی چہرے سے بال ہٹا کے کہا زینب نے کہا تھا نا شیری بھائی کی قسم نہ دے. کہا تھا نا ہم نے, ہم نے کہا تھا, میرے بھائی نے یہ بھی تو تجھ سے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیر نے پچھاڑے کھانے شروع کر دی. بی بی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں, میرا آقا حسین کہاں ہے, میرا آقا عباس کہاں ہے, میرے شہزادہ علی اکبر. بس اتنے نام لے رہی ہے. ثانیہ زہرا نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیریں بس کر, کس کس کا نام لے گی. بھری سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب, سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب. کوئی باقی نہیں بچا شیریں, کوئی باقی نہیں بچا مردوں میں سوائے سید سجاد کے, کوئی باقی نہیں بچا. یہی تیرے وقت کا امام ہے شیریں, اپنے مولا سے ملنا چاہتی ہے. وہ دیکھ وہ جو بلند سر ہے نیزے پر, وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. پس سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے, ماتم کرتی جاتی ہے, نیزے کی جانب بڑھ رہی ہے, فریاد کرتی کہ واہ میرے مولا خوب وعدہ نبھایا, خوب میرے مہمان بنے ہوئے میرے سید سردار. اے میرے آقا مولا, یہ کنیز آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادریں بھی نہ ہو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں بحق سیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما. معبود جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے قریب ہی ہمسائے میں ایک شدید مریض ہے مومن, اس کے لیے دعا کریں. اس ناچیز کو بھی شامل کر لیا کریں اپنی دعاؤں میں. پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود تمام مومنین کو جائز حاجات کو پورا فرما دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام کو دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. معبود جو مسائل مومنین کے لیے کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اس تازہ امتحان میں ثابت قدمی عطا فرما. ہمیں ہمت صبر شجاعت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ جس طرح پروردگار تو مدد کرتا چلا آیا ہے اس سازش کو بھی واپس دشمنوں کی طرف پلٹا دے, ان کو روسیاہ کر دے, ان کو ذلیل و رسوا کر دے جو اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف ہمیشہ سے سازشوں میں مصروف رہتے. معبود ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت خاص طور پہ آل جاوید زیدی صاحب کے مرحومین, وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین اور نیاز حسین رضوی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.